الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
صلى الله عليه وسلم
وكفار قريش فأتوه وهم به إياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء رومي ثم دعاهم ودعا ترجمانه وقال أيكم أقرب نسرا بهذا الرجل فيكون أنه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا وقال أدنوه مني وقلبوا أصحابه فجعلوه عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني ساعد أن هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبني فإن كذبني فكذبوه
فكذبوه
فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت وفينا دون سبيل قال فهل قال هذا القول منكم أحد قلت قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سفتة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن معه ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخلت فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قتلتم
بسم الله الرحمن الرحيم ہرقل نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس مدعی نبوت کا نسب تمہارے اندر کیسا ہے یعنی وہ کیسے نسب والے ہیں قل تو ابو سفیان کہتے ہیں وفینا ذو نسب کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہمارے درمیان میں بڑے نسب والے ہیں قال ہرقل نے کہا فہل قال ھذا القول منکم احد قد قبلہ کیا اس طرح کی بات تم میں سے کسی نے اس سے پہلے کہی تھی کیا اس طرح کی یہ بات تم میں سے کسی نے اس سے پہلے کہی تھی حاضر قول کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے دعوے کی بات یعنی جو یہ نبوت کا دعویٰ محمد ابن عبداللہ کر رہے ہیں اس طرح کا نبوت کا دعویٰ ان سے پہلے تم مکہ والوں کے درمیان قریش کے درمیان کسی اور نے کیا تھا قلت لا ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے ہرقل سے کہا کسی نے اس طرح کا دعویٰ اس سے پہلے نہیں کیا تھا تو پہلا سوال ہو گیا نسب کے بارے میں تو نسب ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بتلایا دوسرا سوال کیا کہ تم میں سے مکہ والوں میں قریش والوں میں کسی نے اس سے پہلے اس طرح کی بات کہی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں پھر تیسرا سوال ہرقل نے یہ کیا کیا اس مدعی نبوت کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ ہے یعنی یہ خود تو بادشاہ نہیں ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرے ہیں تو ابو سفیان کہنے لگے لا یعنی ان کے اندر کوئی بھی کسی نے بھی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کیا یعنی آج تک پورے خاندان کے اندر کسی نے بھی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کیا. قال ہرقل نے سوال کیا کہ فأشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم, لوگوں میں شریف لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یا لوگوں کے اندر کمزور لوگ ان کی بات مان رہے ہیں. یعنی مکہ کے اندر جو شریف لوگوں کا طبقہ ہے, عزت والے لوگوں کا طبقہ ہے, رئیس اور مالدار قسم کے لوگوں کا جو طبقہ ہے, وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں یا جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہو, ایسے کمزور قسم کے لوگ, غریب فقیر قسم کے لوگ, وہ ان کی نبوت کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. کل تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بل ضعفاؤہم, نہیں بھائی نہیں, کمزور لوگ ہی ان کے اوپر ایمان لا رہے ہیں, یعنی جن کا ظاہراً مکہ کے سماج میں کوئی مقام نہیں, جن کی کوئی اہمیت نہیں, غریب قسم کے لوگ, وہی لوگ ان کی نبوت کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ ابو سفیان نے جو ہرقل کو یہ جواب دیا کہ بل ضعفاؤہم, کہ مکہ کے کمزور لوگ, غریب لوگ, وہی ان کی نبوت پر ایمان لا رہے ہیں, یہ عام حالات کے اعتبار سے جواب ہے. ورنہ مکہ کے بڑے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لائے تھے, اگرچہ ان کی تعداد قلیل تھی اور زیادہ غریب لوگ ایمان لانے والے تھے. مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ کے بڑے رئیس اور مالدار اور بڑے سمجھے جاتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی مکہ کی بڑی مالدار عورت سمجھی جاتی تھی. تو یہ اس طرح کے بڑے لوگ بھی ایمان لائے تھے, لیکن ان کی تعداد کم تھی, مختصر تھی. زیادہ تر لوگ خاندان کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہو, اور عوام میں عزت کے اعتبار سے کمزور لوگ ہو, وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. قال ایزیدون ام ینقصون, ہرقل نے سوال کیا کہ ان کی نبوت کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, یا وہ لوگ کم ہو رہے ہیں. یعنی دن بدن رپورٹ کیا ہے, کیا ان کے اوپر ایمان لانے والے تعداد میں بڑھ رہے ہیں یا یہ کم ہو رہے ہیں. قلت بل یزیدون, ابو سفیان نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں, روز ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے, روز روز یہ لوگ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو رہے ہیں. قال ابو ہرقل نے سوال کیا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سُخْطَةً لِّدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ, کہا کہ کیا ان میں سے کوئی مرتد ہو گیا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی مرتد ہو گیا ہے. کیسے مرتد ہوا؟ سُخْطَةً لِّدِينِهِ, ان کے دین سے ناراض ہو کر کے کوئی آدمی مرتد ہوا ہے کیا, بعد اس کے کہ وہ ان کے دین کے اندر داخل ہوا ہو. یعنی کوئی آدمی ایمان میں داخل ہوا, مسلمان ہو گیا, پھر کسی بات سے ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر ایمان اسلام چھوڑ کے نکل گیا, ایسا کوئی ہوا ہے؟ قل تولا, ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں, ایسا تو کوئی بھی نہیں, ایک بھی آدمی ان کا دین قبول کرنے کے بعد مرتد ہوا نہیں ہے. اب یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, ہرقل کا سوال قیودات کے اوپر مشتمل سوال ہے. ہرقل نے کیا پوچھا کہ کوئی آدمی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اور ناراض ہو کر کے نکل کے مرتد ہوا ہو, ایسا ہوا ہے؟ یہ مقید سوال کیا اور یہ بہت ہوشیاری کا سوال ہے. وجہ اس کی سمجھو, کچھ لوگوں کے ارتداد کی باتیں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے. مثلاً ابھی ایک بات گزری تھی تازہ ترین کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر عبداللہ ابن جہش وہ حبشہ جانے کے بعد نعوذ باللہ کسی عیسائی عورت پر فریفتہ ہو گیا اور مرتد ہو کر کے اسلام سے نکل گیا. وہ تو یہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے, عیسائی ہو گیا تھا. اسی طریقے سے عبداللہ ابن خطل وہ آیا تھا, پھر صدقات کے مال کے اونٹ جہاں چر رہے تھے وہاں جا کر کے جو غلام صدقات کے اونٹ چرا رہا تھا اس کو قتل کر ڈالا اور مال لے کر کے وہ بھاگ گیا متوقۃ المکرمہ. ایسے واقعات ہوئے ہیں, لیکن یہ جو ارتداد کے واقعات ہوئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دین اسلام کی کسی بات سے ناراض ہو کر نہیں ہوا, کہ حضور کی کسی بات سے ناراض ہوئے اور مرتد ہوئے یا اسلام کی کسی بات کو ناپسند سمجھ کر کے مرتد ہوئے, ایسا بالکل نہیں ہوا. یہ ارتداد کے واقعات دوسری بنیادوں پر تھے, جیسے کہ عبداللہ ابن جہش ایک عیسائی عورت کے اوپر دیوانہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا, اور عبداللہ ابن خطل تو یہ تو آئے ہی اس طرح تھا اور پھر صدقات کے اموال کے اوپر غصب کر کے بھاگ گیا. تو ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر یا اسلام کی کسی بات کو ناپسند کر کے نکل گیا ہو, ایسا نہیں ہوا. اس لیے شارحین فرماتے ہیں کہ مرتد کون ہوتا ہے, ایک بہت اچھی بات اٹھائی ہے شرح نے, مرتد کون ہوتا ہے؟ امرتد وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان داخل نہ ہوا ہو وہی آدمی مرتد ہوتا ہے, باقی جس کے دل دماغ کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہو وہ آدمی مرتد نہیں ہو سکتا. جو مرتد ہوا تو سمجھو کہ ایمان اس کے دل میں داخل ہوا ہی نہیں تھا. اس لیے یہاں روایت میں کیا قید ہے, اَن يَدْخُلَ فِيهِ, کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد. تو معلوم ہوا کہ جتنے لوگ نعوذ باللہ مرتد ہوتے ہیں ان کے دل دماغ میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا تھا. یعنی جیسے یہ کہا کہ بھائی گھر کے اندر آ کے چلا گیا, نہیں وہ آئے نہیں تھے, دروازے پر کھڑے تھے نہیں, وہاں سے چلے گئے ہوتے. تو یہ مرتدوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا کہ اسلام میں آئے ہی نہیں, وہ دروازے پر کھڑے کھڑے کچھ انکوائری کی, دیکھا کہ کیسا گھر ہے کیسا نہیں ہے, کہا کہ ہمیں اچھا نہیں لگا ہم چلے, یوں کر کے اندر آ کے کوئی گیا نہیں. تو یہ ہے ایمان اور ارتداد کا معاملہ. قل تولا, ابو سفیان نے ہی رکھ لگو کہ نہیں ایسا تو ایک بھی آدمی نہیں ہے. اس کے بعد ایک بڑا سوال کیا ہی رکھ لنے, فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال, کیا تم نے ان کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی ہے اس نبوت کے دعوے کے کرنے سے پہلے؟ ما قال کا مطلب باقول نبوت, نبوت کی بات کہنے سے پہلے, یعنی انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس زمانے کے اندر کبھی ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی ہے کیا؟ دیکھیے سوال کتنا اچھا ہے کہ جھوٹ کی تہمت لگی یا نہیں لگی. اگر یوں کہیں گے کہ جھوٹ کی تہمت نہیں لگی تو واقعتاً وہ جھوٹ بھی نہیں بولے، جھوٹ کی تہمت بھی نہیں لگی تو واقعتاً بھی جھوٹ نہیں بولے. دیکھیے کسی پر تہمت آسان ہے اور حقیقت اور واقعہ مشکل ہے. جیسے کہ آپ یوں کہو کہ اس طالب علم کے پاس موبائل ہے، تو آپ کہیں گے کہ آپ نے دیکھا نہیں، میرا ایک اندازہ ہے کہ اس کے پاس موبائل ہے، چونکہ وہ عام طور پر کان پکڑے ہوئے رہتا ہے، اس سے اندازہ ہے کہ اس کے پاس چھوٹا موٹا کچھ ہوگا. تو ایک ہو گئی تہمت. اب اگر اس تہمت کی نفی ہو جاوے کہ بھائی نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں، یہ تو بیچارہ شریف طالب علم ہے، کان کو کھجالتا رہتا ہے، کان میں ہوا نہ گھس جاوے اس لیے وہ ہاتھ کر کے رہتا ہے، کوئی موبائل نہیں اس کے پاس. تو جب تہمت کی نفی ہوتی ہے تو حقیقت کی نفی بدرجہ اولا ہو جاتی ہے. اسی لیے اب ہرقل نے کیا سوال کیا، کیا تم لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے نبوت کی بات کہنے سے پہلے؟ تو تہمت عام ہے، جب تہمت غلط ثابت ہو جائے تو جھوٹ واقعتاً غلط ثابت ہو جائے گا. قال قلت لا، ابو سفیان نے کہا کہ نہیں کبھی ہم نے ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی، ہو یا واقعتاً بھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دیکھو اس زمانے کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جھوٹ کو برا مانتے تھے، اسی لیے اس کے متعلق خصوصی سوال کیا. اور آج تو مسلمان بھی جھوٹ کو فن سمجھتے ہیں کہ ایک فن ہے، جو آدمی جتنا زیادہ جھوٹا مکار فریبی تو کہیں گے کہ آدمی بڑا ماہر اور فنکار آدمی ہے. یہ دور آ گیا. قال فهل يغدر، ہرقل نے پوچھا کہ یہ مدعی نبوت عہد کرنے میں خلاف ورزی تو نہیں کرتے؟ یعنی کوئی عہد کرے پھر اس کی خلاف ورزی کرے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، غداری تو نہیں کرتے؟ قلت لا، ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کبھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی. یہاں تک تو جو ہے سب سوال کے جواب ابو سفیان نے ٹھیک ٹھاک دیے، کہیں پر بھی اس کو دو نمبری کرنے کا چانس نہیں ملا. لیکن اس سوال کے جواب میں اس کو دو نمبری کرنے کا تھوڑا سا چانس مل گیا، اور اس نے اس موقع سے زوردار فائدہ بھی اٹھا لیا. کیا کہتا ہے ابو سفیان اس وقت پر؟ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّتٍ، ہم ان کے ساتھ یعنی مدعی نبوت کے ساتھ صلح کی مدت میں چل رہے ہیں. ہم مکہ کے لوگ مدعی نبوت کے ساتھ صلح کی مدت میں چل رہے ہیں، یعنی وہی صلح حدیبیہ کے بعد 10 سال تک جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ بات. لا ندری ما هو فاعل فیها، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس میں کیا کریں گے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس میں کیا کریں گے. دیکھیے ایک معاملہ مستقبل تھا، اس لیے اس معاملے میں ذرا سی جو ہے ٹانگ اڑا دی ابو سفیان نے کہ بھائی آج تک تو نہیں ہوا معاہدے کی خلاف ورزی، آئندہ وہ کیا کرے وہ ہم کہہ سکتے نہیں ہیں. یہ دیکھو کیا ٹانگ اڑا دی اس نے. یہاں غور کرو ابو سفیان کے جواب کے اوپر. ابو سفیان کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، کہ 10 سال کی جنگ بندی ہے تو یہ جنگ بندی کے اوپر عمل کر کے رہیں گے. لیکن چونکہ یہ بات مستقبل کے متعلق تھی، آنے والے زمانے کے متعلق بات تھی، اس لیے اس جواب میں کچھ موقع ملا تو اس کو نہیں چھوڑا، اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اس میں دخل گیری کرنا بالکل نہیں چھوڑا، دخل گیری کرنے کا موقع نہیں چھوڑا. دیکھیے یہ کیسا ہے، جیسا کہ کوئی مجھے پوچھے آپ میں سے کسی طالب علم کے بارے میں کہ یہ طالب علم کیسا ہے، تو میں یوں کہوں کہ بھئی یہ طالب علم شروع سے لے کر اب تک تو بہت شریف ہے، آئندہ کچھ کھیواوے نہیں کہ یہ کیا کر ڈالے ہے، اب تک تو بہت شریف ہے، آئندہ نہیں کہہ سکتا کیا کچھ کر ڈالے. حالانکہ آئندہ کے متعلق بھی یقین ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا طالب علم ہے، کم از کم سالانہ تک تو کچھ نہیں کرے گا، تو اتنا یقین ہے. لیکن پھر بھی چونکہ معاملہ آئندہ کا ہے، اس لیے آدمی کو اس میں اس طرح کے جملوں کی گنجائش مل جاتی ہے کہ میں آئندہ یہ کیا کر ڈالے کچھ کیواوے نہیں، اور جو ہے یہ کب آؤٹ لائن ہو جاوے، اس طرح کا اس نے یہ جواب دیا. بعض شراح کرام نے یہاں پر ایک بات اور کہی، کیا فرمایا؟ لا ندری ما ہوا فاعل فیہا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے تجارتی سفر میں نکلے ہوئے لمبا زمانہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ زمانے میں سفر ایسا تھوڑا ہی تھا کہ آج نکلو دوپہر ایئرپورٹ پہنچو اور شام کی فلائٹ لے کر کے دنیا میں جہاں چاہے چلے جاؤ، ایسا زمانہ تھوڑا ہی تھا. چھ چھ مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے، ایک قریش سفر میں جاتے تھے تجارتی شام اور یمن، تو چھ مہینے ادھر لگے چھ مہینے ادھر لگے، بیچ میں کچھ موقع ملتا تھا گھر بار کو سنبھالنے کا. تو ابو سفیان کے اس جملے کا کیا مطلب؟ کہ ہم لوگ سفر میں نکلے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اتنے دنوں میں انہوں نے کچھ خلاف ورزی کی ہو، تو ہمارے پاس کوئی تازہ سماچار نہیں ہے. جب ہم سفر میں نکلے تھے اس وقت تک تو انہوں نے معاہدہ برابر نبھایا تھا، لیکن نکلے ہوئے کافی دن ہمارے گزر گئے، ان دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی خلاف ورزی اگر کی ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہے. دیکھیے کیسا جواب ہو گیا یہ بھی، چونکہ اس زمانے کے اندر آج کی طرح سوشل میڈیا یا کوئی میڈیا کی سسٹم نہیں تھی کہ روز روز کی تازہ خبریں پہنچے، اس لیے اس نے اس طرح کا جواب دیا. جیسے کہ تم کو تمہارے گاؤں کے بارے میں کوئی پوچھے تو آپ یوں کہو گے بھائی 800 سوال کو میرے گاؤں کے اندر وہ کھمبا نہیں تھا، وہ مجھے معلوم ہے، لیکن 800 سوال کے بعد اگر کھمبا ڈال دیا ہو مجھے معلوم نہیں، چونکہ پھر تو میں مدرسے آ گیا، باقی سوال گیا، ذیلخواد اب یہ ہے، اب جو ہے گھر جاؤں گا بقرعید پر تب پتہ چلے گا کہ کھمبا ڈالا کہ نہیں اتنے دنوں کے اندر. اس طرح کا یہ ابو سفیان کا جواب ہے، گویا کہ اس جواب کے ذریعے سے ایسا کرتا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، اس طرح کا یہ شیطانی طرز اس نے اپنایا ابو سفیان نے اس موقع کے اوپر فائدہ اٹھاتے ہوئے. قال، اب خود ابو سفیان کہہ رہے، دیکھو، ولم تمکنی کلمتن ادخل فیہا شیئا غیر ھذہ الکلمہ، مجھے موقع نہیں دیا، مجھے موقع نہیں دیا کسی بات نے کہ میں اس میں کوئی چیز گھسا دوں اس کلمے کے سوا، یعنی مدعی نبوت کے متعلق کوئی غلط بات میں گھسا دوں، اس کے لیے مجھے کہیں کوئی چانس اور موقع نہیں ملا، بس اسی جملے کے اندر مجھے چانس مل گیا کہ ان کے متعلق میں ہرک لکے ذہن کو خراب کروں، ہرک لکے ذہن کو میں بگاڑوں، اس کا مجھے کچھ موقع مل گیا. یہ ایمان لانے کے بعد چونکہ یہ حدیث سنا رہے ہیں، اس لیے ہر چیز کا کھلے دل سے اقرار کر رہے ہیں. حضرت ابو سفیان، قال فہل قاتلتموہ، ہرقل نے پوچھا کیا تم نے مدعی نبوت سے قتال کیا، کبھی جنگ کی؟ قلت نعم، ہرقل نے کہا جی جی ہماری جنگیں ہوتی رہتی ہیں ان کے ساتھ. تو ہرقل نے پوچھا فکیف کان قتالکم فی، یہ قتال اور جنگ کا رزلٹ کیسا رہتا ہے، قتال اور جنگ کا نتیجہ اور رزلٹ کیسا رہتا ہے؟ یہ بتلاؤ مجھے تم جو آپس میں لڑتے رہتے ہو تو ریزلٹ کیسا رہتا ہے؟ قلت الحرب بیننا وبینہ سجال. ابو سفیان نے کہا جنگ ہمارے اور ان کے درمیان کے اندر کنویں پر رہنے والی ڈول کی طرح ہے, کہ کنویں کے اوپر جو ڈول پڑا رہتا ہے کبھی یہ گیا اور کبھی وہ گیا, جو گیا وہ لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے, پھر ڈول کو کنویں میں ڈالتے ہیں, پانی بھر کے کھینچتے ہیں, پانی خالی کر کے پھر واپس ڈال لیتے ہیں, یعنی کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری, جو گیا اس وہ استعمال کرے, اس طرح کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں, چلتا رہتا ہے ایسا اس طریقے سے, یعنی ریزلٹ ہمیشہ ایک طرفہ نہیں رہا, کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے, کبھی ہم ہارے کبھی وہ ہارے, اس طرح ہمارے درمیان کے اندر جنگ چلتی رہتی ہے. لفظ سجال بڑے ڈول کو کہا جاتا ہے اور یہاں مراد لیا ہے باری در باری, کہ کبھی ہماری باری کبھی ان کی باری, یعنی جنگ کا نتیجہ ایک حال پر برقرار نہیں رہتا ہے بلکہ جنگ کا نتیجہ بدلتا رہتا ہے, یہ اس نے کہا. اب یہاں دیکھیے غور کرو, ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مدعی نبوت کا کیسا اکرام کیا, کیسی عظمت. دیکھو سوالوں کے جواب, سوالوں کے انداز کے اندر بھی کہیں بھی معمولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو ایسا انداز بھی اس نے نہیں اختیار کیا. کیا سوال کیا؟ فکیف کان قتالکم فیہ, قتال کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی, ان لوگوں کی طرف کی, کم کہ تم لوگ لڑتے ہو کیا ان کے ساتھ مدعی نبوت کے ساتھ, یعنی سوالات کے اندر بھی حضور کی طرف جنگ کی نسبت ہو یہ اس نے گوارا نہیں کیا. قوم قریش کی طرف اس نے اس کی نسبت کی کہ تم قریشی لوگ ان سے لڑتے مرتے ہو کیا. بات دراصل یہ تھی سابقہ کتابوں کی روشنی میں, آسمانی کتابوں کی روشنی میں ہرقل جانتا تھا کہ مدعی نبوت اللہ کے واقعی نبی ابتدا بالقتال بلا ضرورت نہیں کرتے, اللہ کے نبی کبھی بھی ابتدا بالقتال بلا ضرورت نہیں کرتے, اس لیے اس نے یہ بات کہی. اور دوسری ایک اہم بات اس کے اندر یہ بھی تھی کہ قتال کون کرے, جن کے افراد کم ہوتے ہو وہ قتال کرے, یہاں تو روزانہ ان کے افراد بڑھ رہے ہیں, ان کو قتال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جس کی مملکت اور حکومت کے اندر روز مرہ اضافہ ہوتا ہو, جس کے ماننے والوں میں روز مرہ زیادتی ہوتی ہو, وہ کیوں قتال کرے؟ قتال تو اس کو کرنا پڑے جس کے یہاں کمی ہو جاتی رہتی ہو, اور ان کے یہاں تو روزانہ ایمان لانے والے افراد بڑھ رہے, تو پھر یہ کیوں لڑیں گے, یہ کیوں قتال کریں گے؟ تو یہ ہرقل کے سوال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ تعظیم اور تکریم ٹپک رہی ہے, یہ جو ہے غور کرنے کا مقام ہے. تمام سوال ہو چکے تو اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ پوچھا کہ ارے ابو سفیان, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبی ہے وہ کیا تعلیم دیتے ہیں تم کو, کیا سکھاتے ہیں؟ قال ما ذا یا امورکم, یہ مدعی نبوت تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ جو جملہ تھا نا, یا نالو منا و ننالو منہو, کبھی ہم فتح پاتے ہیں کبھی وہ ہم سے فتح نقصان پاتے ہیں اور کبھی ہم ان سے فتح نقصان پاتے ہیں, تو پھر پوچھا کہ ماذا یامرکم, یہ نبی تم کو کیا بات سکھلاتے ہیں؟ قلتو, تو ہرقل ابو سفیان نے کہا, قال کے فاعل ہرقل اور قلتو کے فاعل ابو سفیان, قلتو یقول اعبد اللہ واحدہ, ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تنے تنہا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تنے تنہا ہے، یہ ان کی تعلیمات. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر کسی کو شریک مت کرو. وَتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے باپ دادے جو جاہلیت کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں چھوڑو، باپ دادے جو جاہلیت کی باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو چھوڑو، یعنی آبا و اجداد کے زمانے سے جو جاہلانہ باتیں آ رہی ہے وہ سب باتیں چھوڑ دو. مثلا یہ کہ باس بادل موت نہیں ہے، اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم مرنے کے بعد دفن ہو کر کے مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں تم چھوڑو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دیتے ہیں اور سچائی کے لیے تعلیم دیتے ہیں. بعض روایتوں میں صدقہ کا لفظ بھی آیا ہے، صدق کے بجائے صدقہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکات صدقہ دینے کا ہم کو حکم دیتے ہیں. تو صدق یعنی سچائی کی تعلیم دیتے ہیں یا زکات صدقات نکالنے کا حکم دیتے ہیں. والعفافی، اور ہمیں پاک دامن رہنے کا سوال کرتے ہیں. پاک دامن کا مطلب کیا؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، غیر محرم عورتوں سے اختلاط، زنا، ناجائز تعلقات سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ہے عفاف کا ایک مطلب. عفاف کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے سے بچو، یعنی لوگوں سے پیسے، مال، دولت مانگتے مت پھرو، اس طرح سوال مت کرو. وَالصِّلَةِ، اور ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، لوگوں سے تعلقات جوڑو. دونوں مطلب ہے، صلہ تعلقات جوڑو یا لوگ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. یہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں. دوسری روایتوں کے اندر ہیں وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ وَالْوَفَائِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، کہ وہ ہم سے معاہدے کو نبھانے کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ معاہدات کو نبھاؤ، جب کسی سے عہد قول و قرار کرو تو اس کو نبھاؤ، اور امانت لوگوں کی ادا کرو، کسی نے امانت رکھی ہو تو وہ پورے پوری صحیح صحیح ادا کر دو. یہ تعلیمات بھی موجود ہے. اب یہاں بڑا غور کرنے کا مقام ہے کہ ابو سفیان اس زمانے کے اندر بتلا رہے ہیں جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، ایک بے ایمان، بلکہ اسلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن کو بھی اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے وہ معلوم ہے اس کو، جبکہ آج مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اگر آپ ان سے سوال کرو کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، ایمان کی تعلیم کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، تو وہ نہیں بتلا سکتے. اور یہ کٹر دشمن وہ بتلا رہا ہے کہ اسلامی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے، اور بڑے جامع انداز کے اندر جو ہے اس نے بتلا دیا. یہ ابو سفیان نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ جو ہرقل کے دربار میں پیش کیا، اور حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار کے اندر جو اسلام اور ایمان کا تعارف کرایا. یہ دو چیزیں ملا لو اور ملا کر کے ایک مضمون تیار کر دو تو میرے خیال میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کا جاندار شاندار ایک جو ہے خلاصہ لوگوں کے سامنے پیش ہو سکے. کوئی ہم کو پوچھے بھائی ایمان اسلام کیا ہے اور اس کی تعلیمات ذرا مختصراً سمجھا دو, تو یہ دو حضرات کی بات کو ملا کر کے بتلا دیا جائے تو میرے خیال میں بہت کچھ اس کے اندر آ جائے گا. حضرت جعفر نے جو تقریر کی تھی وہ, اور یہ نجاشی کے دربار کے اندر ابو سفیان نے بتلایا تھا وہ, کہ دو چیزیں اسلام کے تعارف کے لیے بہت کافی شافی ہے. اتنی جامع یہ تقریر ہے. جی
قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال, ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول.
اعبدوا الله,
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم, ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها, وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هذا, وسألتك هل كان من آبائهم ملك فذكرت أن لا. فقلت فلو كان من آبائهم ملك قلت رجل يطلب منك أبيه. وسألتك هل كنت.
اب دیکھیے ایک بات پہلی ذہن میں یہ رہے کہ ہیرکل بذات خود سابقہ آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا, تورا انجیل زبور صحائف اس کا بڑا اونچا علم ہیرقل کے پاس تھا, اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی مقدس تعلیمات کو بہت اچھی طرح جانتا تھا, بہت اچھی طرح واقف تھا. لیکن اس نے جو ہے ابو سفیان سے بھرے دربار کے اندر یہ سوالات کیے, پورا دربار سجایا اور بھرے دربار کے اندر یہ سوالات کیے. اس کے پیچھے اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ رومان امپائر کے جو اعلی عہدے داران تھے وہ ذرا کمانڈر لشکر کے ان سب کو آخری نبی اور اسلام کے متعلق وہ تعارف کرانا چاہتا تھا. بعض مرتبہ آدمی سوال اپنے علم کے لیے نہیں کرتا, دوسروں کے علم کے لیے کرتا ہے. خود کو تو معلوم ہوتا ہے لیکن سوال کے ذریعے دوسروں کو معلوم کرانا یہ مقصد ہوتا ہے. تو ہیرقل نے یہ سارے سوال جواب جو کیے تو اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد تھا, روم کے بڑے لوگوں کو ان چیزوں کی معلومات کروانا. دوسرا مقصد اس کا یہ تھا لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی مبارک تعلیمات سے متاثر کرانا مقصود تھا, کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے بھی متاثر ہو, آپ کی تعلیمات سے بھی متاثر ہو. جب یہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے تو ہیرقل کے لیے ایمان کا اظہار آسان ہو جائے گا. چونکہ ہیرقل ایمان ظاہر کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو ڈر تھا کہ یہ جو بڑے بڑے وزراء ہیں اور بڑے بڑے لشکر کے افسران ہیں مجھے یہ کام نہیں کرنے دیں گے, اس کو ڈر لگا ہوا تھا. تو یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ سب آخری نبی اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو جاوے تو میں آسانی سے ایمان کا اعلان کر سکوں اور یہ لوگ بھی متاثر ہو کر کے ایمان قبول کر لے رہے. اس لیے جو ہے اس نے بھرے دربار کے اندر یہ سارے سوال جواب کروائے. اب جب سارے سوال جواب ہو چکے تو اب ہیرقل نے تمام سوال جواب کے اوپر اپنا تبصرہ کیا. پھر سے وہ سارے سوال جواب وہ دوہرا رہے ہیں اور ابو سفیان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، ابو سفیان تم سے میں نے سوال نمبر ایک یہ کیا تھا، تم نے سوال نمبر ایک کا جواب نمبر ایک یہ دیا تھا، اس پر اب میرا تبصرہ سنو. پھر تم سے سوال نمبر دو یہ، تمہارا جواب نمبر دو یہ، اور جواب نمبر دو پر میرا تبصرہ سنو. اس طرح تمام سوال جواب دوہرا کر کے رکھ لنے، اس کے اوپر اپنی طرف سے ایک جامع ریویو پیش کیا، اور اس کے ذریعے مقصد وہی تاکہ وہاں دربار میں جتنے لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات سے اچھی طرح واقف ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے دل دماغ کے اندر اچھی طرح راسک ہو جاوے، حضور کی سچائی سے متاثر ہو جاوے، تو جو ہے وہ بھی ایمان لے آوے اور اس کا کام بھی آسان ہو جاوے. اس لیے اس نے پورے سوال جواب دوبارہ دہرائے. دیکھیے، فقال للترجمانی، ہرقل نے مترجم صاحب سے کہا، قل له، ابو سفیان کو ایسا بولو، سألتک عن نسبہ، کہ میں نے پہلا سوال کیا تھا مدعی نبوت کے نسب کے متعلق، میں نے مدعی نبوت کے نسب کے متعلق تم سے پہلا سوال کیا تھا، اوپر کے ساتھ ملاتے چلو کہ برابر نمبر چل رہا ہے. فذکرت، تو ارے ابو سفیان تم نے جواب میں یوں کہا، انہ یعنی مدعی نبوت، فی کم ذو نصب، کہ تمہارے اندر بڑے نصب والے ہیں. مدعی نبوت تمہارے اندر بڑے اونچے نصب والے ہیں، تم نے یہ جواب دیا تھا، تو اس پر اب میرا تبصرہ سنو. وَكَذَلِكَ الرُّسُلْ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، کا تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام کے حالات کو میں جانتا ہوں. سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں جتنے نبیوں کے حالات بھی ان کو معلوم تھے ہرق لگے، تو کا رسولوں کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے عالی نسب میں مبعوث ہوتے ہیں، کہ وہ اپنی قوم کے عالی نسب کے اندر رسول مبعوث ہوا کرتے ہیں، کہ قوم کے جو اونچے خاندان ہیں اس میں اللہ تعالی نبیوں کو مبعوث فرماتے ہیں. دیکھیے ہرقل کا سابقہ آسمانی کتابوں پر علم کتنا گہرا ہوگا کہ اس نے اپنی معلومات کی روشنی میں کہا کہ پچھلے انبیاء کے احوال میں جانتا ہوں وہ اپنی قوم کے اندر اونچے خاندان میں مبعوث ہوا کرتے ہیں. اب یہاں ایک اہم بات سمجھو، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اونچے خاندان میں کیوں مبعوث فرماتے ہیں؟ کیا حکمت ہوتی ہے؟ حکمت نمبر ایک، تاکہ لوگ نسب پر تان تشنیع نہ کر سکے. دیکھو گھٹیا نسب ہوتا ہے نا تو لوگوں کو تان تشنیع کرنے کا موقع ملتا ہے، ارے او فقیر ڈے، اس طرح لوگ خطاب کرتے ہیں. جیسے کہ اپنے ایک فقیر برادری بھی ہے، تو اس طرح کمزور خاندان کے ظاہراً جو لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کے اوپر خاندانی تان کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ انبیاء اونچے نسب کے اس لیے تاکہ ان کے نسب کے اوپر تان نہ پڑے، نمبر دو. دوسرے جو اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی اتباع کرنے کے اندر آر اور شرم محسوس نہ ہو. اس لیے کہ کوئی آدمی اونچے خاندان کا ہے اور نبی نیچے خاندان کے ہیں تو ان کو شرم آئے گی نہیں کہ میں اتنے اونچے خاندان کا ہو کر کے یہ نیچے خاندان والے کی میں اتباع کروں، شرم آتی ہے، آر آتی ہے. تو کہا نبی ہی اونچے خاندان کے ہو تو دوسرے اونچے خاندان والوں کو ان کی اتباع کرنے کے اندر آر اور شرم محسوس ہوتی نہیں ہے. تیسری حکمت سمجھو، عالی نسب رذائل سے بچنے کا عام متن ذریعہ بنتے ہیں. کہ جن کا نسب اور خاندان اونچا ہوتا ہے ایسے لوگ ایک دم رذیلے کام نہیں کیا کرتے, نکمے کام نہیں کیا کرتے, چونکہ وہ یہ سوچتے کہ میں اتنے اچھے خاندان کا ہو کر ایسے تھرڈ کلاس کام کروں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے وہ نکمے اور رذیل کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. چوتھی بات یہ ہوا کرتی ہے, عالی نسب اور تقوی دو چیز جمع ہو جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے. تو کا مدعی نبوت اونچے نسب کے ہو اور تقوی بھی ان کے اندر, تو دو خوبیاں جمع ہو گئی, نور علی نور ہو گیا. اسی لیے عام متن حضرات انبیاء کرام اونچے خاندان میں اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں. اونچے خاندان والوں میں سے اللہ نبی بناتے ہیں. یہ پہلے سوال جواب کے اوپر ہرک لکا تبصرہ ہو گیا. اس کے بعد نمبر دو لو, وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ. ارے ابو سفیان, میں نے تم کو ایسا پوچھا تھا نا کہ تم مکہ والوں میں کسی نے یہ بات نبوت والی کبھی کہی تھی؟ حضل قول یعنی نبوت والی بات ان سے پہلے کسی نے کہی تھی؟ فذکرت اللہ, تو تم نے کہا کہ نہیں, ان سے پہلے کسی نے نبوت کی بات کہی نہیں تھی. یعنی مکہ میں یہ پہلے مدعی نبوت ہے, ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. تو اس پر دیکھیے ہرک لکا تبصرہ. کل تو میں نے اپنے جی جی میں دل دل میں کیا کہا تھا, لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبله, کہ اگر تم میں سے کسی نے ان سے پہلے ایسی بات کہی ہوتی تو میں جواباً یوں کہتا کہ یہ پہلے والے جس بات کا دعویٰ کر گئے یہ ان کی نقل اتارنا چاہتے ہیں. یہ کتنا بڑا تفسیر ہے کہ بھئی ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں. اب ہرکل نے کیا جواب دیا, اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ پہلے کیا ہوتا تو میں یوں کہتا کہ وہ جو شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اتنے سال پہلے, یہ محمد بھی انہی کی نقل اتار کر کے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے, مثلاً آپ کی آبادی کے اندر کوئی آدمی کسی منصب پر پہنچا, سمجھو باپو بن گیا, اور وہ باپو کے یہاں دیکھا کہ گاڑیوں کی لائن رہتی ہے اور لوگ کوئی دورہ لینے آتا ہے, کوئی تعویذ کوئی بوتل سب آتے ہی رہتے ہیں. اب کوئی آدمی دیکھے کہ بھائی یہ تو بہت مزے کا دھندا ہے, آرام سے اے سی میں بیٹھے بھی رہو, نہ باہر لوگوں کی لائن نے لائن رہے, نہ بازو میں وہ للہ پیٹی رکھی اور روز دو مرتبہ خالی کرنی پڑتی ہے, تو یہ تو بہت ٹاپ کا دھندا ہے, محنت کچھ کرنے کی نہیں اور کمائی کتنی اچھی ہے. تو آئندہ بستی میں پانچ آدمی کھڑے ہوں گے کہ میں بھی عامل وقت ہوں, کوئی کہے گا میں عامل زمانہ ہوں, کوئی کہے گا میں عامل دہر ہوں. چونکہ لوگ وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کی نقل بہت جلدی اتارتے ہیں. تو کہا اگر زمانے قدیم میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا اور لوگ اس کے ارد گرد بھیڑ لگائے رہتے, لوگ اس پر ایمان لاتے, اس کی بات مانتے, ان کو اپنا قدوہ مانتے, پیشوا مانتے, تو کہا میں یوں سمجھتا کہ محمد نے ان کی نقل اتاری ہے. لیکن تمہارے مکہ میں تو کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, لہذا انہوں نے دعویٰ کیا تو یہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ, اور اے ابو سفیان میں نے تم کو پوچھا تھا کہ ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرے ہیں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرے ہیں کیا؟ فَقُلْ فَذَكَرْتَ اللَّهِ, اے ابو سفیان تم نے کہا کہ نہیں ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا. فَقُلْتُ, تو کہا میں نے اس کے اوپر کہا, فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ, کہا اگر اس کے آبا و اجداد کے اندر کوئی بھی بادشاہ ہوتا تو تو میں یوں کہتا کہ یہ نبوت کے دعوے کے ذریعے اپنے باپ دادا کی حکومت کو چاہتا ہے، اس لیے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. یعنی اگر اس کے خاندان کے اندر کبھی نبوت رہی ہوتی تو میں کیا کہتا کہ ان کے خاندان کے اندر بادشاہت تھی، بادشاہت چلی گئی، ان کے ہاتھ سے حکومت امارت چلی گئی، تو اب یہ نبوت کو ٹائٹل بنا کر کے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو سمجھو کہ ان کے دادا پر دادا، اکڑ دادا، سکڑ دادا کوئی جو ہے بادشاہ تھے اور ان کے خاندان سے بادشاہت چلی گئی. اب بادشاہت دوبارہ حاصل کرنے کا پوتوں کو ارادہ ہوا تو ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بادشاہت حاصل کرنے کا، تو انہوں نے بادشاہت حاصل کرنے کا ذریعہ کس کو بنایا؟ نبوت کو، کہ نبوت کا دعویٰ کر کے بادشاہ بن جاؤ. کا ایسا ممکن تھا، لیکن تم نے تو کہا کہ نہیں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہی نہیں، اس لیے ان کا نبوت کا دعویٰ کوئی معنی رکھتا ہے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ. ارے ابو سفیان، میں نے تم کو یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے ان کے اوپر جھوٹ کی کبھی تہمت لگائی؟ میں تم نے کبھی اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ اس بات کے کہنے سے پہلے جو انہوں نے کہی، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا کہ نہیں کبھی ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں لگی. وہ تو 40 سال مکہ میں اس طرح رہے کہ صادق الامین کے لقب سے معروف تھے، کبھی ان کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوئی نہیں ہے. فقد عارف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، کا میں نے اچھی طرح پہچان لیا کہ جو آدمی جھوٹ کو لوگوں کے بارے میں نہ چھوڑے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے. یعنی جو لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ یعنی آج تک لوگوں نے اس کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا تو اللہ کے معاملے میں جھوٹی بات کیسے کہے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے. جب لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کی طرف وہ جھوٹی نسبت کیسے کرے گا؟ اسی لیے جو ہے میں ان کو سچا ہی مانتا ہوں. جی
وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَلَّا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكِذْبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَفُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ اتِّبَاعُ الرُّسُلِ وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر
بس. وسألتك، ارے ابو سفیان، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا شریف لوگ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں یا مکہ کے ضعیف اور کمزور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ایمان لا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان، تم نے کہا کہ مکہ کے ضعیف اور کمزور لوگ ان کی اتباع کر کے ایمان لا رہے ہیں. بس مجھے معلوم ہے سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں، سابقہ تاریخ عالم کی روشنی میں، کہ وہم اتباع الرسل، کہ وہی لوگ یعنی ضعیف کمزور لوگ ہی رسولوں کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر بھی اولاً ایمان لانے والے قوم کے ضعیف کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. قرآن میں ہے نا، ہم اراذلنا بادی الرائے، پڑھو اوپر سے، وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّائِ. یعنی نبیوں کی اتباع کرنے والے سب رذیل قسم کے لوگ, کمزور قسم کے لوگ. تو پچھلے انبیاء کرام کی سیرت میں بھی یہی بات ملتی ہے. قرآن نے جو باتیں ان کی سیرت کی نقل کی کہ قوم کے اندر جو بیکورڈ قسم کے لوگ, پسماندہ قسم کے لوگ, کمزور قسم کے لوگ, وہ انبیاء کرام کے اوپر سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے وہ سمجھو. جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی شرافت کو بچانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. اس لیے اپنی شرافت کو بچانے کے لیے جب دین پھیل جاتا ہے تب وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. اپنی شرافت کو بچانے کے لیے جب کوئی بات دین پھیل جاتی ہے تب وہ لوگ ایمان لاتے. دیکھتے ہیں پہلے کہ بھائی کیسا رہتا ہے معاملہ, اپنے ابھی جلد بازی نہیں کرتے. دیکھو پہلے معاملہ کیسا رہتا ہے. جب دیکھا کہ لوگ اب ان کی بات مان رہے ہیں اور ان کا مذہب پھیل لائے, تو پھر شریف لوگ دھیرے سے ہمت کرتے ہیں. تو عام متن شرفا پہلے دور سے تماشا دیکھتے ہیں. دیکھا کہ جب لوگ خوب داخل ہو رہے تب وہ ایمان لاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان شریفوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ نئی بات پر فوری کان نہیں لگاتے. نئی بات کو وہ پہلے سائٹ پر رکھتے ہیں. اور انبیاء کرام قوم کے ماحول کے خلاف جب نئی بات پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے ان کی بات کو سائٹ پر ڈالتے ہیں. پھر جب دیکھا کہ ان کی بات خوب چل پڑی تب یہ لوگ جو ہے ایمان لانے کے اندر آگے بڑھتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ شریف اور مالدار لوگوں کو ہار اور شرم آتی ہے کسی دوسرے کا ماتحت بننے کے بارے میں. وہ یوں سمجھتے کہ ہم بڑے ہیں, ہمیں دوسروں کا ماتحت بننے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے وہ جلدی جو ہے ایمان لاتے نہیں ہیں. تو ان بڑوں کی بڑائی, ان کی دماغی بڑائی ان کو نبیوں کی اتباع سے مانع بنتی ہے. تو اس لیے بھی وہ لوگ جو ہے جلدی ایمان قبول نہیں کرتے. وَهُمْ أَتْبَعُ الرُّسُلِ, کہ وہ غریب کمزور قسم کے لوگ ہی رسولوں کے متبع ہوا کرتے ہیں. آگے سوال, ارے ابو سفیان میں نے تم کو پوچھا تھا, ایزیدون ام ینقصون, کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا ان کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. فذکرت انہم یزیدون, تو تم نے بتلایا کہ ارے وہ تو روز مرہ زیادہ ہی ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. وکذالک امر الایمان, یہ ہو گیا ہرقل کا تبصرہ کہ ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے. یتیم, یہاں تک کہ وہ کمال کے درجے کو پہنچ جائے. یعنی ایمان اور مومنین کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ دھیمے دھیمے بڑھے گا, دھیمے دھیمے زیادہ ہوگا, دھیمے دھیمے آگے بڑھے گا, یہاں تک کہ کمیت اور مقدار کے اعتبار سے بھی تمامیت کو پہنچ جاوے. کمیت اور مقدار کے اعتبار سے بھی تمامیت کو پہنچ جاوے. تو کہا پچھلے انبیاء کی سیرت میں بھی یہی دیکھنے کو ملا, دھیرے 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 بڑھے اور بڑھتے بڑھتے مقدار کے اعتبار سے تام اور کامل ہو گئے. حتی یتیم, تمامیت کو وہ پہنچ گئے. وسألتک, اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا, ایرتد احد سخت لدینہ بعد ان یدخل فیہ, کہ کیا کوئی آدمی مرتد ہو گیا ان کے دین سے ناراض ہو کر کے دین میں داخل ہونے کے بعد. فذکرت اللہ, ارے ابو سفیان تم نے کہا کہ نہیں ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر کوئی بھی نکلا نہیں. اب میں نے پوچھا تھا کہ دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی نکلا, تو تم نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں نکلا دین میں داخل ہونے کے بعد. وَقَذَلِكَ الْإِيمَانِ, ایمان کا معاملہ اسی طریقے کا ہوتا ہے. حین تخالط بشاشتہ القلوب, کہ جب اس کی خوشی، اس کا انشراح، اس کا ظہور دلوں میں خلط ملط ہو جاتا ہے تو کبھی وہ باہر نکلتا نہیں ہے. دیکھو بشاشت کس کو کہتے ہیں؟ بشاشت کا ایک معنی یہ ہے کہ اسلام کا انشراح، دوسرا معنی یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کی وضاحت، اور تیسرا معنی ہے اسلام اور ایمان کی خوشی. کہ جب ایمان اسلام کا انشراح، ایمان اسلام کی وضاحت، ایمان اسلام کی خوشی دلوں کے اندر خلط ملط ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی باہر نکلتی نہیں ہے. دیکھو بھائی، پانی اور آٹا الگ الگ ہو گئے تو الگ ہے، لیکن جب دونوں ایک مرتبہ مل جاوے تو پھر الگ کرنا محال ہو جاتا ہے. ارے بھائی، کوئی آدمی سالن بناوے، اس میں تیل ڈالا، پیاز ڈالا، مرچی ڈالی، ادرک لہسن ڈالا، ہرا دھنیا ڈالا، لال مرچی، ہلدی ڈالی، اور اس کے اندر جو ہے ٹماٹر ملائے، اور جو ہے اندر آلو ڈال کر کے آلو کا سالن بنا دیا. اب آپ پکنے کے بعد کہو کہ بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے، سب چیزیں الگ کر دو، چلو میری پیاز الگ کرو، ٹماٹر الگ کرو، چلو چلو ہرا دھنیا الگ کرو، چلو لال مرچی الگ کرو، چلو سب چیزیں الگ کرو، تو کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ اب خلط ملط ہو گیا، الگ نہیں کر سکتا. تو کب بس ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ایمان کی خوشی، ایمان کا انشراح قلب کے اندر خلط ملط ہو جائے تو وہ کبھی باہر نکل سکتا نہیں ہے. وہ دل ہی کی دنیا میں دائمی قائمی رچ بس جاتا ہے اور پھر وہ کبھی باہر نکلتا نہیں ہے. بادشاہ نے یہاں بہت اچھا نقطہ لکھا کہ بشاشت یہ چہرے کے اوپر نظر آنے والی خوشی کو کہا جاتا ہے. جو خوشی چہرے کے اوپر نمایاں ہوئے، ظاہر ہوئے، اس کو بشاشت کہا جاتا ہے. اور دل کے اندر جب ایمان رچ بس جاتا ہے اور اس کی چہرے پر خوشی جب نمایاں ہوتی ہے تو پھر وہ خوشی کبھی ہٹتی نہیں ہے. دل میں ایمان رچا بسا، چہرے پر خوشی نظر آئی، تو پھر وہ ایمان کبھی ہٹتا نہیں ہے. پھر وہ ایمان جو ہے دل میں ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جاتا ہے اور کبھی نکلتا نہیں. دیکھیے، یہ جو آپ کو مثال دی گئی، یہ مثال عام حالات کے اعتبار سے کہ بھئی ایک سالن کوئی آدمی بنا لے وے، پھر آپ اس کو کہو کہ تمام اجزاء الگ کر دو تو کوئی اس کے اجزاء الگ نہیں کر سکتا. یہ عام حالات. باقی اس ملک کی تاریخ میں جو مسلمان حکمراں گزرے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے حالات میں ایسے باورچیوں کے واقعات ملتے ہیں کہ ایسے وہ فن کے ماہر طباخ تھے کہ انہوں نے ایک سالن پکایا. اب راجہ جی اور جو ہے بادشاہوں کا مزاج، راجہ واجہ نے واندرا گجراتی میں کہتے ہیں، تینوں کو سنبھالنا بہت مشکل. تو سالن سامنے پیش کیا تو بادشاہ سلامت کو پسند نہیں آیا کہ چل پسند نہیں آیا، اٹھا یہاں سے اور جتنی چیزیں اس میں استعمال کیے سب الگ کر، ورنہ ابھی قتل کروا دوں گا. تو ایسے ماہر طباخ ہوتے تھے کہ سالن میں جتنی چیزیں استعمال کی وہ تمام الگ کر کے پیش کر دیتے. ایسے ماہر طباخ بھی اس ملک کے مسلم حکمرانوں کے درباروں میں ہوا کرتے تھے. اس کے بعد وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، ارے ابو سفیان، میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کرتے ہیں، کیا معاہدہ شکنی کرتے ہیں کیا؟ فَذَكَرْتَ اللَّهِ، تم نے کہا کہ نہیں، وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. تو اس پر ہرقل نے تبصرہ کیا. وَقَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغَدِرُ, انبیاء کرام کبھی بھی عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتے, انبیاء کرام کبھی بھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے. دیکھیے ابو سفیان نے جو گڑبڑی کی تھی نا, ہرقل نے اڑا دی, اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی. کون سی گڑبڑی کی تھی؟ کون سی؟ ہاں بس وہ کہ نَحْنُ فِنُو فِي مُدَّتٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا, اس گڑبڑی کے اوپر ہرقل نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا, کوئی توجہ ہی نہیں دی, وہ بات ہی اڑا دی. چونکہ ہرقل جانتا تھا کہ یہ جو ہے ایسی بات ہے, چونکہ مستقبل کے بارے میں اس نے احتمالی بات کہی ہے, یہ بات کوئی قابل توجہ نہیں ہے, اس لیے ہرقل نے وہ بات ہی اڑا دی اور ناقابل جواب اس کو سمجھا. یہ طرز سیکھنے کا ہے کہ کوئی آدمی کوئی ایسی بات کرے نہیں جس بات میں کوئی دم خم نہ ہوئے, تو اس کا نوٹس ہی مت لو, اس کی بات کا جواب ہی مت دو, اس کی بات تو ایسے ہی اڑا دو, یہی طریقہ ہونا چاہیے. تو پھر اس کو جو ہے آئندہ گڑبڑی کرنے کی ہمت ہوگی نہیں, کہ بھائی میری بات پر تو کوئی دھیانت نہیں دیا نہیں ان لوگوں نے, کوئی توجہ ہی نہیں دی, تو آئندہ وہ گڑبڑی نہیں کرے گا. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ, اب ذرا دیکھ لو کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی, اول سوال جواب اور ہرقل کے تبصرے میں ملا لو کوئی چیز باقی رہی نہیں رہی. ایسے ہی منع مت کرو, دیکھو دھیان سے ذرا. وہ تو اب شروع ہو رہا ہے, وہ نہیں, اس کے علاوہ ملاؤ ذرا سوالوں سے جواب, تو پتا چلے گا نا کیا باقی رہا. سوتے رہنے سے تھوڑا ہی پتا چلے گا. فہل قاتل تم ہے, اس کے اوپر کوئی تبصرہ باقی رہ گیا نا؟ یہاں کے راوی نے اس کو نقل نہیں کیا, لیکن کتاب الجہاد میں جہاں پر یہ روایت ہے وہاں اس پر بھی تبصرہ موجود ہے, اس لیے وہ تمام طرق بتلائے گئے تھے کہ تاکہ آپ تمام روایات کو ملا لیں. تو وہاں کتاب الجہاد میں وہ سوال پر تبصرہ موجود ہے, وہاں جو عبارت ہے اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ وہ جو بات کہی تھی کہ الحرب بیننا و بینہم سجال ینال منا و ننال منہ, تو اس پر ہرقل نے یوں جواب دیا تھا کہ انبیاء کا معاملہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ پہلے کبھی غالب کبھی مغلوب, لیکن انجام کار وہ غالب ہی رہتے ہیں. ابتدان ان کا معاملہ کیسا رہتا ہے؟ کبھی غالب کبھی مغلوب, جو سوال جواب میں کہا گیا. اور انجام کار انا لننصر رسولنا والذین آمنوا معا, اللہ تعالیٰ انجام کار نبیوں کو غالب کر کے ہی رہتے ہیں. یہ جو ہے وہاں ہرقل نے تبصرہ کیا, اور اس کی حکمت بھی سمجھو, بڑی بات ہے کہ بھائی ابتدان انبیاء کبھی جیتے کبھی ہارے, کبھی ہارے کبھی جیتے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بدر میں جیتے, احد میں کچھ ہار گئے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرات شرح فرماتے وہاں کتاب الجہاد کے اندر کہ دراصل متبعین کے صدق اور اخلاص کا اللہ تعالیٰ ایمان امتحان لینا چاہتے ہیں, کہ نبی کے جو متبعین ہوتے ہیں وہ مخلص ہے, ان میں صدق ہے ایمان میں, اس کا باری تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں. اسی لیے کبھی شکست کبھی فتح, کبھی جیتے کبھی ہارے. یہ اسی لیے آپ کو معلوم ہے منافقین جو مدینہ منورہ کے اندر تھے ان کا ایک طبقہ کیسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو فتح ہوتی تو اسلام کی طرف مائل ہو جاتے, اور جب شکست ہوتی تو اسلام سے دور بھاگ جاتے تھے. تو یہ متبعین کے صدق فی الایمان اور متبعین کے اخلاص کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جیتے کبھی ہارے, لیکن انجام کار فتح ہی ہوا کرتی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھ لو کہ پہلے کی جتنے بھی غزوات ہیں اس میں کبھی نتیجہ ادھر کبھی نتیجہ ادھر، لیکن بالآخر مکہ المکرمہ کی کیا فتح ہوئی کہ پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کا غلبہ ہو گیا، حنین کی مکہ کی فتح ہوئی، یہ ایسی عظیم الشان فتح ہو گئی کہ غلبہ دائم غلبہ قائم جزیرۃ العرب کے اندر نصیب ہو گیا، تو ایسا ہوا کرتا ہے. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، ارے ابو سفیان میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ مدعی نبوت کن چیزوں کی تعلیم تم کو دیتے ہیں، فذکرتا، ابو سفیان تم نے ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا سنایا، انہو یأمرکم ان تعبدوا اللہ، وہ نبی تم کو یہ سکھلاتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وینہاکم عن عبادۃ الاوثان، اور نبی تم کو بت پرستی سے منع کرتے ہیں، ویامرکم بالصلاۃ، کہ یہ سب نبی کی تعلیمات تم نے مجھ کو بتلا دی کہ نبی تم کو یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت، کسی چیز کو شریک مت کرو، اور نبی تم کو بت پرستی سے روکتے ہیں، اور تم کو نبی سکھلاتے ہیں نماز، سچائی اور پاک دامنی کے متعلق، فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، ارے ابو سفیان جو بات تم نے کہی نے اگر یہ بات سچ ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْزِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ تو میرے یہ دونوں قدم کی جگہ کے وہ انقریب مالک ہو جائیں گے, یعنی وہ نبی فتوحات ان کی اتنی آگے بڑھے گی اتنی آگے بڑھے گی کہ جہاں میری حکومت ہے وہاں بھی وہ آ جائیں گے. موضع سے مراد شام, بعضوں نے یروشلم مراد لیا یا پورا رومیوں کا مملکہ مراد لیا, کہ اگر یہ واقعی تمہاری باتیں جو تم کہہ رہے ہو صحیح سچی ہے تو واقعی وہ اللہ کے نبی ہے, اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیں گے, فتوحات ہوگی اور ان کی حکومت یہاں شام یروشلم پورے علاقے کے اندر پہنچ جائے گی اور ہر جگہ ان کی حکومت کو غلبہ ہو جائے گا. یہ پیشین گوئی کی ہرقل نے, اور یہ واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ بشارت مکمل ہوئی, یعنی حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر پوری رومن مملکت کو فتح کیا گیا اور جو ہے شام یروشلم یہ سارے علاقے اسلامی مملکت کے اندر داخل ہو گئے. یہ بات کہی ہرقل روم نے. تو یہ ہو گئے سوال جواب, اور اس کے اوپر ہرقل کا تبصرہ.